बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ پہلگام حملے کے بعد پاک ہند کشیدگی میں شدت، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ۔ یورپی ٹرائیکا کو ایران سے تصادم کے بجائے تعاون کا راستہ اپنانے کی پیشکش، فرانس کی جانب سے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان۔ ایران اور امریکہ کے مابین تیسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے لیے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی عمان پہنچ گئے۔ یمن کے خلاف امریکی فضائی جارحیت کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری۔ اور غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی، جنوبی غزہ کی خیمہ بستی پر بمباری، متعدد نہتے فلسطینی شہید اور زخمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیش آنے والے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس پر اقوام متحدہ نے فریقین کو تحمل سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ نیو یارک میں ایک بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم تاحال ان کا اسلام آباد یا نئی دہلی سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو متنبہ کیا کہ موجودہ کشیدہ فضا میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی خطے کے امن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا موقف واضح ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو تمام مسائل پرامن بات چیت سے حل کرنے چاہیے اور کسی بھی یک طرفہ قدم سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی اپیل ایسے وقت پر سامنے آئی ہے کہ جب ہندوستان نے پہلگام واقعے کے بعد سخت اقدامات کرتے ہوئے سندھ طاس معاہدے کی معطلی سمیت اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ واہگہ بارڈر کی عارضی بندش، اسلام آباد میں موجود سفارتی عملے میں کمی اور دیگر اقدامات انجام دیے ہیں۔ ہندوستان کے اقدامات کے جواب میں پاکستان نے بھی سندھ طاس معاہدے کے اعلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا، اور پاکستان نے واہگہ بارڈر، فضائی حدود اور دو طرفہ تجارت کی بندش سمیت کئی اقدامات کیے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے اسلام آباد میں قائم مختلف سفارتی مشنوں کے سربراہان اور سفارتکاروں کو ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ حملے کے بعد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی اور ہندوستانی الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ادھر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کی بھی خبر ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن آخری اطلاع ملنے تک دو طرفہ فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ منگل کو پہلگام میں سیاحوں پر مسلح افراد کی فائرنگ میں 28 سیاح مارے گئے تھے، جس کے بعد پوری وادی کشمیر میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور رہنماؤں کی اپیل پر وسیع مظاہرے کر کے اس حملے کی مذمت کی گئی تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پشین ضلع کے علاقے خانی باوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 9 مبینہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے دہشت گرد متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ فرانس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے ترجمان کرسٹوف لیموئن نے ایٹمی پروگرام کے تعلق سے ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے سفارتی عمل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں کہا کہ پیرس تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کرسٹوف لیموئن نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ایٹمی مسئلے کی سفارتی راہ حل کے پابند ہیں اور اس حوالے سے پیرس تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی ٹرائیکا کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی خبر دی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر یورپی ٹرائیکا فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کے بارے میں لکھا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران ان تین یورپی ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات میں کافی نشیب و فراز آئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فی الحال چاہتے ہوئے یا نہ چاہنے کے باوجود ہمارے تعلقات نشیب کا شکار ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مابین تیسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے لیے عمان پہنچ گئے ہیں۔ سید عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کے لیے جمعے کی شام عمان پہنچا۔ اس سے پہلے جمعے کو ہی امریکی وفد کے سربراہ اسٹیو وٹکاف بھی عمان پہنچے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی تیسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے لیے سفارتی اور ماہرین پر مشتمل وفد کے ہمراہ مسقط گئے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے اتفاق کے تحت عمان کی میزبانی میں ہفتے کے روز تکنیکی اور ماہرین کی سطح پر بھی نشستیں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت کا انحصار فریق مقابل کے حسن نیت، سنجیدگی اور حقیقت پسندی پر ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مابین دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات 19 اپریل کو روم میں عمان کے سفارت خانے میں منعقد ہوئے تھے، جبکہ مذاکرات کا پہلا دور 12 اپریل کو مسقط میں ہوا تھا۔ ایران کی جانب سے سید عباس عراقچی اور امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے مذاکرات میں شرکت کی۔ ایران نے ہالینڈ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کی سالانہ رپورٹ میں ایران پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ہالینڈ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے یورپ میں کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث ہونے کے دعووں کو بے بنیاد اور سیاسی قرار دیتے ہوئے ہالینڈ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کی سالانہ رپورٹ میں ایران پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے اور اس نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف بھرپور عزم اور عملی اقدامات کا مظاہرہ کیا ہے۔ بیان میں اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کیا گیا کہ ایسے بہت سے افراد اور تنظیمیں جو ایران میں دہشت گردی میں ملوث رہ چکی ہیں، یورپی ممالک میں حکومتوں کے زیر سایہ آزادانہ ایران مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک کے مختلف شہروں پر وسیع حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے تازہ جارحیت کے دوران یمن کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں مشرقی صنعاء کا علاقہ مدغل بھی شامل ہے، جہاں 4 فضائی حملے کیے گئے۔ صوبہ عمران کے شمالی علاقے پر بھی کم از کم 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء کے شمال مشرقی علاقے بنی حشیش پر بھی 2 فضائی حملے کیے، تاہم ابھی تک ان حملوں میں جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی مصدقہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ پریس ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے جنوب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس میں کم سے کم 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خان یونس پر صہیونی جارحیت میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 3 بچے اور ماں باپ شامل ہیں۔ اس جارحیت میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دراصل فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ تازہ صہیونی جارحیت میں اب تک 37 فلسطینی اسپتال کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں بچوں کے اسپتال بھی خدمات پیش کرنے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی میں اب تک مجموعی طور پر 51,355 فلسطینی شہید اور 1,70,248 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اپریل 2024 سے اب تک 395 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی چینل نے حکومت کی وزارت جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اپریل 2024 سے اب تک مختلف فوجی اور سیکورٹی اداروں کے 316 فوجی اور 79 دیگر صہیونی مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ ان صہیونیوں کو کیسے اور کہاں مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں مزاحمتی جنگجوؤں کے آپریشن کے دوران شمالی غزہ میں ہونے والی لڑائی میں 79ویں بٹالین کے ٹینک کمانڈر کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مزاحمتی جنگجوؤں کی جانب سے شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون کے قریب ایک بختر بند گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس گاڑی پر زیادہ تر ریزرو فورسز کے فوجی سوار تھے۔ صہیونی فوجی جب بختر بند گاڑی سے اترے تو مزاحمتی اسنائپروں نے انہیں براہ راست نشانہ بنایا۔ اس صہیونی مخالف آپریشن میں ٹینک کا کمانڈر ہلاک اور ایک افسر اور 2 فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ امریکی کانگریس کے ایک رکن نے انکشاف کیا ہے کہ تحریر الشام کے سربراہ الجولانی نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کوری ملس نے بتایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ جمعے کو استنبول میں امریکی وفد کی موجودگی میں الجولانی سے ملاقات کی، جس میں دمشق اور تل ابیب کے تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد کے منظر نامے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی کانگریس کے اس رکن نے انکشاف کیا کہ دہشت گرد تکفیری گروہ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک خط بھی تحریر کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام شفایاب دوا سے پہلے، ہوا نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے, تمہاری آواز کو خاموش کر دے, تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ, تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں, لہذا جلد توبہ کر لو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے. اگرچہ قبولیت توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے, لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے. لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے, ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو, اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے. توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا, کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے. کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے. وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں. اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو, بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نامۂ اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے، وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضاء الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت تو دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا خدا اس صبر و تحمل کو ریزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے۔ لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے، لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہذا جیسے ہی غفلت کی گرد ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فروغ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فروغ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتا بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا، اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 اردیبہشت، 27 شوال اور 26 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ اردی بہشت سن 1363 ہجری شمسی کو ایران کے ایک ممتاز عالم دین اور اسلامی انقلاب کی اہم شخصیت حجت الاسلام مہدی شاہ آبادی نے ایران پر مسلط کردہ عراق کی 8 سالہ جنگ کے دوران داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید شاہ آبادی نے اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شاہ ایران کی جابر حکومت کے دور میں اس کے خلاف جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ اسی بنا پر شاہ کے کارندوں نے انہیں کئی بار گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ شاہ آبادی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مجلس شورا اسلامی کے رکن منتخب ہوئے، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد وہ محاذ جنگ پر چلے گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر شہادت سے ہمارے توحیدی نظام کو تحفظ مل سکتا ہے اور اگر شہادت دنیا کو ہمارا اسلامی نظریہ بتا سکتی ہے تو ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ ستائیس شوال سن 381 ہجری قمری کو ایران کے مشہور فلسفی اور دانشور ابوالحسن عامری نیشاپوری کا ایران کے صوبہ خراسان میں انتقال ہوا۔ عامری نیشاپوری کا دور فارابی کے بعد اور ابن سینا سے پہلے کا تھا۔ ابو علی مسکویہ، جو ابن سینا کے معاصر فلسفی تھے، انہوں نے اپنی کتاب تجارب الامم میں عامری کے اخلاقی نکات شامل کیے ہیں۔ فرانس کے مشہور فلسفی ہنری کاربون نے بھی ابوالحسن عامری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں فارابی کے بعد کی اور ابن سینا سے پہلے کی ایک اہم شخصیت بتایا ہے۔ عامری نے، جو ایک صاحب نظر فلسفی تھے، فلسفے میں اہم کتابیں لکھی ہیں۔ اخلاق اور دینیات میں بھی آپ محقق شمار کیے جاتے ہیں اور ان موضوعات پر بھی آپ کی اہم کتابیں ہیں۔ عامری نے دین اور فلسفے کو ہم آہنگ کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ عقل کبھی بھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ ان کی کتابوں میں الابصار والمبصر الفصول فی معالم الالہیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس اپریل سن 1933 عیسوی کو جرمنی کا جاسوسی ادارہ گیسٹاپو قائم کیا گیا۔ اس دہشت ناک ادارے کا بانی ہٹلر کا ایک اعلی افسر اور نازی جرمنی کا مارشل ہرمن گورنگ تھا۔ گیسٹاپو کا مطلب سرکاری خفیہ پولیس ہے۔ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد ان لوگوں کو گرفتار کرنا اور پھانسی دینا تھا جو کسی بھی طرح سے نازیزم اور ہٹلر کے مخالف تھے۔ دوسری جنگ عظیم اور نازیزم کے خاتمے کے ساتھ ہی گیسٹاپو ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ چھبیس اپریل سن 1954 عیسوی کو تاریخی جنیوا کانفرنس سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہوئی، جس میں 19 ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں ایشیا، یورپ اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے مشرق بعید کے مسائل اور واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جنیوا کانفرنس 77 روز کے بعد جزوی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ واضح رہے کہ چین کے نمائندے نے پہلی بار اس بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ چھبیس اپریل سن 1964 عیسوی کو دو ملکوں تانگانیکا اور زنگبار کے اتحاد سے جمہوری ملک تنزانیہ وجود میں آیا۔ تانگانیکا اور زنگبار اتحاد سے قبل مختلف ملکوں کے زیر تسلط تھے، جن میں آخری برطانیہ تھا۔ برطانوی استعمار کے خلاف عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں تانگانیکا 1961 میں اور زنگبار 1963 میں آزاد ہوا۔ 1964 میں اس وقت کے تانگانیکا کے صدر جولیس نائریرے نے، جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف عوامی جدوجہد کی قیادت کی تھی، 1964 میں زنگبار کے ساتھ اتحاد کی تجویز پیش کی، جس پر اسی سال 26 اپریل کو عمل درآمد ہو گیا۔ نائریرے کو بابائے تنزانیہ کہا جاتا ہے اور وہ اس ملک کے پہلے صدر تھے۔ تنزانیہ افریقہ کے مشرق میں بحر ہند کے کنارے پر واقع ہے اور کینیا، کانگو، یوگینڈا، روانڈا، برونڈی، زیمبیا، ملاوی اور موزمبیق اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ چھبیس اپریل سن 1986 عیسوی کو سابق سوویت یونین اور موجودہ یوکرین میں واقع چرنوبل ایٹمی بجلی گھر میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایٹمی تابکاری کے اثرات ایک وسیع علاقے میں پھیل گئے۔ سابق سوویت یونین نے پہلے تو اس ایٹمی بجلی گھر میں دھماکے کی تردید کی، لیکن تابکاری اثرات کے وسیع پیمانے پر پھیلنے کے بعد اس نے اس دھماکے کا اعتراف کیا اور اسے تکنیکی خرابی کا نتیجہ قرار دیا۔ نیز اس ایٹمی بجلی گھر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سابق سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرین نے مغربی ملکوں کے مالی تعاون سے چرنوبل ایٹمی بجلی گھر کو مکمل طور پر بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اگرچہ اس وعدے پر پوری طرح عمل نہیں ہوا، لیکن یوکرین نے اسے سن 2000 میں مکمل طور پر بند کر دیا۔ اور 26 اپریل سن 1985 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان جاری کر کے ایران کے خلاف عراق کے ذریعے کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے جانے کی مذمت کی۔ ڈکٹیٹر صدام حکومت نے جسے ایرانی جابازوں کے ہاتھوں بھاری شکستیں اٹھانی پڑی تھیں، ان شکستوں سے بوکھلا کر بین الاقوامی قوانین کے خلاف مغربی حکومتوں کے دیے ہوئے کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ اگرچہ کیمیاوی ہتھیاروں سے زخمی ہونے والے بہت سے افراد کو علاج کے لیے یورپ بھیجا گیا تھا، اور یہ امر صدام حکومت کے ذریعے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا واضح ثبوت تھا، مشرق اور مغرب دونوں بلاکوں میں صدام کے حمایتی صدام کے ان ہولناک جرائم کی مذمت بھی کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ بالآخر عالمی رائے عامہ کے دباؤ کی وجہ سے مشرقی بڑی طاقت اور مغربی حکومتیں صدام کے اس اقدام کی مذمت کرنے پر تیار ہوئیں۔ البتہ یہ مذمت صرف ایک بیان کے ذریعے کی گئی، قرارداد کے ذریعے نہیں، جو صدام اور اس کے مغربی اور مشرقی حامیوں پر کچھ ذمہ داری عائد کرتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی, حسد کرنے والوں کے مکر, ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں, اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے, عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں, اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں, اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما, اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر.